मैदान बुजुर्ग नौजवान दोस्तों, माँ और बहनों, कल हजरत नूह अलैहि सलाम और इनके कौम का तस्करा आया और इस सूरत में इस वाक्य को जिक्र करने का मकसद भी बताया गया कि यहाँ अहले कुरैश मुखातिब हैं और उन्हें बताया गया कि अंबिया को हमने इस तरह भेजा दुनिया में और मुख्तलिफ अंबिया दुनिया में आते रहे कौमों की इस्लाह के लिए। जब कौम ने उनकी एक न मानी, फिर आखिरकार अल्लाह ताला ने उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी शुरू होती है और आज कौम आद का तस्करा शुरू होगा। ये दूसरी कौम है जो दुनिया में आबाद हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से चौथी पुश्त में ये कौम आबाद हुई थी, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो इस कौम की तरफ भेजे गए थे, ये और हजरत नूह के दरमियान पांच पुश्तों का रिश्ता पाया जाता है। अब हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आते हैं और उनका जो दावती तगदौ है और उनकी जो दावती कोशिशें और काबिशें हैं, इंशाल्लाह हम अभी तफसील से रखेंगे। लेकिन अंबिया के वाक़े को पढ़ने से पहले एक बात मैं अर्ज करते हुए चलूं कि आयतुल्ला मोहम्मद बेहश्ती शहीद की एक किताब है, साइंटिफिक सर्वे ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, उस पर बड़ी फलसफियाना उन्होंने बहस की है। उसमें से मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ इस वक्त, वो ये कि अंबिया अलैहिस्सलाम प्रॉफिटहुड के मुतालिक उन्होंने जो बहस की है, उससे उन्होंने ये बात समझाई है कि दुनिया में जब अंबिया आते हैं तो वह दुनिया के सिलसिले में नया नुक्ते नजर ले आते हैं। तीन उनकी खसूसियात होती हैं। एक तो यह है कि वो एक वर्ल्ड व्यू लेकर आते हैं, दुनिया और कायनात के मुतालिक एक नया नुक्ते नजर देते हैं जो कि उनकी कौम में वो आश्ना नहीं होती, और ये नुक्ते नजर सालेह लोग कबूल करते हैं और शरपसंद लोग इसे कबूल नहीं करते। एक नया नुक्ते नजर देते हैं पूरी कायनात के मुतालिक। जब आप पढ़ते जाएंगे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का, इन सारी कौमों का जब तफसील से आप मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि इन अंबिया ने उन उम्मतों को अपनी कौमों के सामने एक नया नुक्ते नजर दिया कायनात के मुतालिक, कायनात के बनाने वाले के मुतालिक, कायनात के चलाने वाले के मुतालिक, नंबर एक। नंबर दो, इन अंबिया की कोशिशों में से जो नुमायाँ कोशिश है वो ये है कि ये अंबिया अपनी कौम को समाजी, मुआशी, अखलाकी तौर पर एक नई बुनियादों पर इस्तेमाल करते थे, गोया के तामीर नाव का काम अंजाम देते थे। अब हम ये इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि जब भी अंबिया की दावत उठेगी या दुनिया में उसके बाद जो भी मुस्लिम उठेंगे और अंबिया के नक्श कदम पर अगर काम करना चाहेंगे तो एक तो दुनिया को नया नुक्ता नजर देना पड़ेगा, नंबर दो यह कि दुनिया की तामीर नाव होनी चाहिए। सियासी, समाजी, मुआशी और अखलाकी तौर पर अंबिया ने दुनिया को नए सरे से तामीर किया, अभी हम ये सब तफसीलात पढ़ेंगे। और तीसरी चीज ये है कि अंबिया ने अपने मुतबईन को इल्म का एक दरिया दिया, और जो जो लोग उनसे मुतारिफ होते गए, उनके करीब होते गए, उसके बाद हम देखते हैं कि उनके मुतबईन, उनके फॉलोअर्स के अंदर, उनके सहाबा के अंदर एक जबरदस्त इनकलाब आता है। फिर जब दुनिया से नबी जाता है तो एक एक फर्द के अंदर इल्म का एक बहता हुआ दरिया छोड़कर चला जाता है। ये तीन अहम तरीन सिफात हैं अंबिया की कि जब वो दुनिया में आते हैं तो वो जो काम करते हैं उसे इन तीन उनवानात के तहत बांधा जा सकता है। अब हम जिन अंबिया का वाकया और जिनके जिन कौमों का तस्करा करेंगे उसमें आप देख सकते हैं कि अंबिया ने ये तीन काम बड़े ही एहतमाम के साथ अंजाम दिए। ये कौम आद क्या थी, कौन थी, जैसे हमने बताया कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पांचवें पुश्त से इनका ताल्लुक होता है, और ये कौम आबाद थी सऊदी अरेबिया के निचले हिस्से में जिसे आज यमन कहा जाता है, हजरे मौत वगैरह जो वहां का कैपिटल है, तो उस शहर के अतराफ अतनाफ में उनका इलाका था। ये आद कौम यहाँ बसती थी, कौम आद। कौम आद इस वजह से इनका नाम पड़ा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोतों में से एक का नाम पड़ता है आद, और उसी से उस कौम का नाम भी बन गया आद। और अरबी में, अरब नस्ल के अंदर, और जहां कुफार मुशरिकीन और अहले अरब के सामने अल्लाह के रसूल जब इन आयात को सुनाते थे तो ये सारी कौमें मुतारिफ कौमें थी, कोई नई कौम नहीं थी, इन्हें किताबों को पढ़कर समझने की जरूरत नहीं थी, उनका बच्चा बच्चा वाकिफ था कौम आद से, कौम समूद से, हजरत शुएब की कौम से, कौम लूत से, इन तमाम अकवाम से अरब का बच्चा बच्चा वाकिफ था। बिलखसूस कौम आद से हर फर्द इस वजह से वाकिफ था कि अरेबियन लैंड के अंदर सबसे पुरानी कौम, इसीलिए उलमा ने लिखा है कि आद से मुराद बहुत कदीम। और हम कंपेयर करते हैं तमिल से तो तमिल में भी आदि है, यहाँ आद है अरबी में, और तमिल में किसी वजह से कैसे दोनों के अंदर लिंक पैदा हो गया ये हमें नहीं मालूम, लेकिन तमिल में भी जो आदि कहा जाता है वो कदीम तरीन को कहा जाता है, और आद एक जरबुल मिसल बन गया था लोगों के पास कि कदीम तरीन चीज को वो आद कहा करते थे, इसलिए कि ये कौम सबसे कदीम कौम थी अरब कौम में। और इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा था, इनके सरजमीन सरसब्ज शादाब थी और खेतियां और बागात, اور اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں نہیں دنیا کے عیش عشرت کے سامان عطا کیے تھے. لیکن یہ قوم بھی جیسا کہ معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم رہنے کی وجہ سے, ان کی پشت سے چلے آنے کی وجہ سے اللہ کا تصور تو پایا جاتا تھا, خدا کے منکر قوم تو نہیں تھی لیکن مشرک قوم ضرور تھی, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سی الہوں کو انہوں نے شریک کر رکھا تھا. حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا اس قوم کی طرف, اور فرمایا کہ ان کے بھائی کو ہم نے بھیجا اس لیے کہ چونکہ اسی قوم سے قوم عاد ہی سے ہود علیہ السلام کا تعلق تھا, فرمایا کہ ہم نے ان کے بھائی ہود کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام آنے کے بعد انہوں نے اپنے قوم کے سامنے جو تبلیغ کی اس کا پہلا نقطہ ہم کل بھی عرض کر چکے ہیں آج بھی عرض کرتے ہیں کہ انبیائی تحریک کا سب سے اول ترین نقطہ ہوگا وہ توحید کی دعوت ہے اور قوموں کو شرک سے باز رہنے کی دعوت. تو یہاں آنے کے فوراً بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید پر تبلیغ کی, توحید کی دعوت دی, شرک سے باز آ جانے کی انہیں تلقین کی. جب انہوں نے یہ باتیں کہیں تو قوم کے بڑے سرداروں نے قال الملأ الذين كفروا من قومه إننا لنراك في سفاهة, کہا کہ دیکھو ہود ہم تو سمجھتے تھے کہ تم ہماری قوم کے بڑے ذہین آدمی بڑے اچھے نوجوان تھے لیکن اب تم بے وقوف ہو چکے ہو, سفاہا ہم دیکھتے ہیں کہ تم بے وقوف کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہو. اور حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں کوئی بے وقوفی کا شکار نہیں ہوں, تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں پاگل ہو چکا ہوں حالانکہ میں رب العالمین کا رسول بن کر تمہارے پاس آیا ہوں. یہی بات ہے جو میں نے کہا کہ بہشتی نے جو بات بتائی ہے, زبردست جذبے سے سرشار ہو کر کوئی نبی آتا ہے اپنی قوم کے پاس, کامل اعتماد کے ساتھ آتا ہے, دنیا کا ایک نیا نقطہ نظر لے کر آتا ہے اور پورے اسلوب کے ساتھ کہتا ہے کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیونکہ میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں, اس کا پیغامبر ہوں. تو کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں, میں ابلغوں رسالات, یہ ساری آیتیں لگ بھگ ویسے ہی جیسے حضرت نوح نے کہی ہیں, ساری باتیں وہی ہیں, میں اللہ رب العالمین کی باتیں تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. وانا لکم ناصحون امین, میں تمہارا بہترین خیر خواہ ہوں, میں جو یہ دعوت دیتا ہوں صرف خیر خواہی کی بنیاد پر, مجھے تم سے کوئی اجر کی توقع نہیں ہے. قرآن نے دوسری جگہ کہا ان اجریا الا علی اللہ, میں تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا, میری ساری اجرت میری کاوشوں میری کوششوں کا نتیجہ تو صرف اللہ رب العالمین دینے والا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ میری دعوت کے نتیجے میں بادشاہ چاہتا ہوں, میں سیادت چاہتا ہوں, میں تمہارے اوپر غلبہ اور تفوق چاہتا ہوں؟ نہیں, میں تو تمہارا ناصح ہوں, میں تمہاری خیر خواہی میں, میرا دل جلتا ہے, میرا دل پگھلتا ہے جب میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اس طرح سے شرک میں مبتلا ہوں, مجھے ڈر ہے کہ خدا تعالیٰ کہیں پکڑ نہ لے, میں نے صرف خیر خواہی کے نتیجے میں یہ سارا کام کیا ہے. اور عجیب تو من جاؤ تم, کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ پروردگار نے تمہیں میں سے ایک انسان کو منتخب کر کے اس نے اپنا ذکر اپنی یاد دہانی اپنی کتاب نازل کر دی, کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ حالانکہ میری قوم کے لوگوں تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو مٹانے کے بعد تمہیں سرزمین میں غلبہ عطا کیا, کیا تم اس سے سبق نہیں لوگے؟ تمہاری پانچ پشت خبر, آپ دیکھیے کہ پانچ پشت بہت بڑی نہیں ہے, جب سے یہ تاریخ لکھنے کا چکر چلا ہے اس وقت سے انسان بھولتا چلا جاتا ہے, جب تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا تو انسان جو ہے ذہن میں رکھتا تھا, اور پانچ پشت سے مراد اگر ہم لے حساب تو بالخصوص انگریز جب آئے ہندوستان میں اور انگریزوں اور پھر مسلمانوں کے آخری حکمرانوں کے درمیان جو کشمکش رہی چار پانچ نسل پہلے, اس کی تاریخ ہمیں معلوم ہے کتابوں سے ہم پڑھتے ہیں, اگر کتابوں کا رواج نہیں ہوتا تو اتنی تاریخ تو لوگوں کی یاد ہی ہوتی ہے, چار نسل پہلے پانچ نسل پہلے کی تاریخ. تو کہا کہ کیا تم اس سے سبق نہیں لیتے کہ نوح کی قوم کو مٹانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں آباد کیا اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک ایسی نعمت سے نوازا, وہ نعمت یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے علمی اور جسمانی طور پر صلاحیت اور تفوق اور برتری عطا کی تھی. یہ بہت اہم صفت ہے, قرآن میں بہت سی جگہ آئی ہے یہ بات, ہم نے جب سورہ بقرہ میں گفتگو کی تھی تو اس وقت بھی بتایا تھا تالوت اور جالوت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو جب منتخب کیا کہ یہ تمہارا سربراہ اور سردار ہوگا تو تالوت کے سلسلے میں اللہ نے بتایا کہ ان کے پاس دو صفات ہیں, فی العلم والجسم, علمی طور پر اور جسمانی طور پر یہ قوی الجثہ ہیں, یہ مضبوط آدمی ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خداور بنایا, قوی الجثہ بنایا, بہت لحیم شہیم لوگ ہو تم اور علمی طور پر بھی تم زبردست قابلیت رکھنے والے لوگ ہو. فذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون, دیکھو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے نتیجہ قبول کرو, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر درس اور عبرت حاصل کرو, اللہ تعالیٰ کے کرشموں کو دیکھو کہ قوم نوح کو کیسے اس نے تباہ کر دیا جبکہ ان کی قوم نے نہیں مانا, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. تو ان کی قوم نے کہا کہ اے ہود کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے جن لوگوں کی پوجا کی ہے ان کو چھوڑ دیں, ہم اور تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہم ان شریک خداؤں کو اگر پوجا کریں گے تو تمہارا خدا عذاب نازل کر دے گا تمہارا خدا، ذرا تمہارے خدا سے درخواست تو کرو. مذاق کرنے لگے، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو ہود تو ذرا تم عذاب لے آؤ، کیسے آتا ہے دیکھیں ہم، ذرا اس کا اسپیسیمن اس کا سیمپل بتاؤ. تو اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے. جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. یہ ہر انسان سے ہوتا ہے، گناہ جب کرنے لگتا ہے، ایک گناہ جب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا. اور جیسے جیسے آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے تو وہ دل پتھر بن جاتا ہے، اس کے بعد کسی چیز سے وہ ڈرتا نہیں. وہ دل فرمایا ان لوگوں نے کہا، قوم کے بڑے لوگوں نے، لاؤ ذرا سیمپل بتاؤ عذاب، تم کہاں سے کہاں چھپا رکھا ہے اس عذاب کو. کہا حضرت ہود نے، قال قد وقع، دیکھو تمہاری یہ حماقتیں، تمہاری یہ غلاظتیں، تم نے اپنے اوپر غلاظتوں کا ایک ڈھیر جمع کر رکھا ہے، اب اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کے سوا اور کوئی چیز دینے والا نہیں، اب تم کو اس دنیا سے ختم کر کے ہی رکھے گا. پھر پوچھتے ہیں حضرت ہود، کیا تم مجھ سے اس معاملے میں جھگڑتے ہو کہ کچھ نام ہی جو تم نے گھڑ لیے ہیں، جو خداؤں کے نام ان لوگوں نے بنا رکھے تھے، یہ کچھ نام ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں، ان کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں، کوئی منطقی دلیل نہیں، کوئی کائنات سے سند نہیں پیش کی جا سکتی کہ خدا کے ساتھ یہ لوگ بھی شریک ہیں، یہ محض کچھ نام ہیں جو تم نے منتخب کر لیے ہیں، تم نے گھڑ لیے ہیں. سورہ نجم میں بھی یہی بات ہے، اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا نے کچھ نام دے رکھے ہیں، اس ناموں کی بنیاد پر تم اس سے جھگڑتے ہو. یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہندوستان میں ہو یا ہندوستان کے باہر میں مسلمانوں کی حالت بھی ایسی ہی کچھ ہے کہ بہت سے لوگوں کے متعلق انہوں نے کچھ نام گھڑ لیے ہیں حالانکہ وہ حقیقتیں نہیں ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے یہ نام گھڑ رکھا ہے کہ وہ مشکل کشا ہیں، حالانکہ وہ بیچارے کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ لوگوں کو مشکل میں ان کی کشائی کر سکے، ان کی مدد کر سکے. کچھ لوگوں کا نام انہوں نے گنج بخش بنا رکھا ہے اور اس طرح کی درگاہیں اور مزار بنا رکھا ہے، حالانکہ اس غریب بیچارے کے پاس کوئی گنج نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، وہ خود قبر میں لیٹا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس علیین میں اعلیٰ مقام میں ضرور ہوں گے اس طرح کے اولیاء، لیکن کہاں ان کے پاس مال و دولت ہے کہ لوگوں کو بخش دیں. نام رکھ دیا گنج بخش. اسی طرح کچھ لوگوں کا نام داتا رکھ دیا، کچھ لوگوں کو غریب نواز رکھ دیا، حالانکہ وہ غریب بیچارے کے پاس ایک پائی نہیں ہے کہ کسی کو نواز سکے، وہ اپنے اعمال لے کر، اعمال کا دفتر لے کر اس دنیا سے کوچ کر چکا. ایسے احباب کو، ایسے اولیاء کرام کو لوگوں نے غریب نواز کا نام دے دیا، کسی کو جو ہے بندہ نواز کا نام دے دیا کہ وہاں جائیں تو اولاد ہوتی ہے اور فلاں ہوتی ہے. یہ سارے نام ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ نام ہی جو تم لوگوں نے گھڑ لیے، حالانکہ پاس نہ کسی کے پاس گنج دینے کی صلاحیت ہے، نہ کسی کے پاس بچہ دینے کی صلاحیت ہے، نہ کسی کے پاس مشکل کشا مشکل میں کام آنے کی صلاحیت ہے، اور کسی کو نام غوث الاعظم رکھ دیا. غوث کہتے ہیں فریاد رس کو، اور اس میں سب سے بڑا فریاد رس، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری فریاد کو سن سکے. لوگوں نے یہ سب نام بنا رکھے ہیں، یہ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو مشکل کو دور کرتا ہے، جو بچے دیتا ہے، جو مشکلات، جو داتا ہے، جو گنج بخش ہے، جو غریب نواز ہے، جو بندہ نواز ہے، جو غوث العظم ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ القاب سازتے نہیں. تو حضرت ہود نے کہا کہ تم یہ کچھ نام تم نے گھڑ لیے ہیں اور اس ناموں کے متعلق مجھ سے لڑتے ہو. کہا کہ اگر تمہارے پاس اس کے متعلق کچھ دلائل ہیں تو لے آؤ، ورنہ فانتظروا انی معکم منتظرین، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے گا. فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب یہ قوم مانی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ دی، ان پر ایسا عذاب کیا کہ وہ جڑ پیر سے اکھاڑ دی گئی وہ قوم، اور دنیا میں آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں. اس کے بارے میں تفصیل قرآن میں نہیں ملتی، اور کچھ کچھ باتیں تو ملتی ہیں، علماء نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب قسم کے بعد سرسر بھیجی، زبردست ہوائیں چلنے لگی، 7 دن اور 8 رات تک مسلسل ہوا چلتی رہی، اس زور سے چلی کہ لوگ پورے کے پورے ختم ہو گئے، گر گر کر مرے لوگ، مر مر کر گرے، اور ان کی بستیاں تباہ ہو گئیں، آندھی ہو گئیں، تل پٹ کر دی گئیں، اور ساری قوم تباہ ہو گئی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور باقی ساری قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی. یہ واقعہ قریش کو سنایا گیا کہ تمہارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، تم پر بھی یہ چشمہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف، قوم عاد کے بعد قوم سمود کا تذکرہ کیا. یہ قوم سمود کا جائے وقوع، اس کا جو مسکن ہے، وہ سعودی عربیہ ہی کے ویسٹرن پارٹ میں، نارتھ ویسٹرن پارٹ میں. انہیں لکھا ہے، جن لوگوں نے سفر کیا ہو وہ جانتے ہوں گے کہ مدینے سے تبوک کا سفر اگر ٹرین کے ذریعے سے کریں تو بیچ میں ایک ریلوے اسٹیشن پڑتا ہے جس کا نام ہے مدائن صالح، اور اسی مقام پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود بستی تھی. اور یہ جو مدین ہے یہ بھی اسی نام سے پڑا ہے کہ حضرت کیا کہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتوں ہی میں سے ایک پوتوں کی نسل ہے یہ جو قوم سمود ہے. قوم سمود اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ختم کرنے کے بعد اس کو بتایا, اس میں سے جو لوگ اچھے تھے صالح لوگ تھے یہ یمن کا علاقہ چھوڑ کر سفر کر کے آگے بڑھ گئے اور سعودی عربیہ کے ناردرن پارٹ میں جا کر وہ منتقل ہو گئے, آباد ہو گئے. قوم سمود کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ قوم بہت ہی زبردست قوم تھی, اس کو دو تین نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ فلسطین کے قریب قریب کا علاقہ ہے, بہت سرسبز شاداب اور بہت ہی فرٹائل علاقہ ہے جو علاقہ, اور یہاں بہت شادابی تھی اور کھیتیاں اور باغات اگا رکھے تھے ان لوگوں نے. اور اس قوم کے پاس دو فن تھے, ایک جیولوجی کا زبردست علم تھا, ایک آرکیٹیکچر کا زبردست علم تھا. اور آج بھی اس قوم کے کچھ کھنڈرات کچھ باقیات باقی رہ گئے ہیں. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث میں بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے وقت جب گزرے تو اسی علاقے سے گزرے تھے اور آپ کے صحابہ کو لے کر چلے, تو صحابہ اکرام نے کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر ٹہلنا چاہا تو اللہ کے پیارے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ مقام ٹہلنے اور تفریح کی جگہ نہیں ہے, یہ مقام اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل شدہ مقام ہے اور یہ مقام معذور مقام ہے جس پر عذاب نازل ہوا, تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے, یہ سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے, بھاگو یہاں سے جلدی سے نکلو. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بٹھا کر بلیغ خطبہ دیا, کہا جاتا ہے کہ وہ مقام وہی تھا جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. تو گویا کہ یہ آج بھی اس کے کھنڈرات باقی ہیں. میرے پاس بھی اس کے کچھ دراز کاپیز ہیں کہ ایک انسائکلوپیڈیا میں ہم نے اس کے جو کیوز جو غار ان لوگوں نے بنا رکھے تھے اس کے متعلق کچھ تفصیلات اور اس کے کچھ فوٹوگرافیز وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو فنون سے نوازا تھا, ایک تو یہ کہ جیولوجیکل نالج اور دوسرا یہ کہ کیوز بنانے کا آرکیٹیکچرل نالج. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پتھروں کو تراش تراش کر زبردست غار بناتے تھے, اور پتھروں کو تراش کر غار بنانا کوئی معمولی کام نہیں, کوئی آسان کام نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے زبردست علم چاہیے کہ صاحب یہ فارمیشن کس طرح کا ہے. راک جو پتھر کی جو کھدائی کی جائے گی پہلے تو اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہو, اس کا اسٹیٹن معلوم ہو, اس کا کمبینیشن معلوم ہو, اور یہ معلوم ہو کہ صاحب اس کے اندر سرنگ لگایا جائے تو پھر یہ غار باقی رہے گی یا گر جائے, یہ معلومات ہو. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جب سرنگ کیا جاتا ہے, غار بنایا جاتا ہے, تو بہت زبردست ٹیکنیک ہونا چاہیے غار بنانے کے لیے. اس میں سے لوگ اورینٹیشن کا بڑا خیال رکھتے تھے, خاص کر قوم سمود وغیرہ بھی, کہ صاحب سال کا میکسیمم حصہ سورج کے سامنے یہ رہے اور دن بھر سورج کی روشنی اس میں پڑتی رہے. اس لیے کہ آج آپ اگر اجنتا اور ایلورا جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان لوگوں نے کس فن کے ساتھ بنایا کہ سورج کی روشنی اور گرمی دن کا زیادہ سے زیادہ حصہ اس میں سورج کی گرمی گرتی ہے اور روشنی آ کر پڑتی ہے, اور رات میں اس زمانے میں چراغوں سے لوگ زندگی بسر کرتے تھے اور ڈے ٹائم میں میکسیمم لائٹ اندر آ سکے اس کا انتظام کرتے تھے. یہ سب فنون سے وہ ماہر تھے اور آرکیٹیکچر سے اتنے زبردست اس کے ماہر تھے کہ بہترین قلعے وہ بناتے تھے. اور قرآن نے کہا اسی جگہ آیتوں میں بات آتی ہے کہ زمینوں میں بھی یہ بہترین محلات بناتے تھے اور پہاڑوں میں بھی یہ بہترین غار بنانے والی قوم تھی, زبردست ان کے پاس فن اور صلاحیت تھی. اس قوم کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا اور حضرت صالح علیہ السلام آ کر ان کے سامنے جو دعوت پیش کرتے ہیں وہی دعوت ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں, یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, بندگی اختیار کرو, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ساجدار نہیں, اس کا کوئی اور ہم نوا نہیں ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم, میں تمہارے پاس ایک بینہ ایک نشانی ایک معجزہ لے کر آیا ہوں, وہ یہ کہ ہذہ ناقۃ اللہ, یہ اونٹنی ہے. دیکھیے ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ قوموں کے مطالبے پر آن ڈیمانڈ کبھی بھی معجزہ نہیں دیا گیا. اس آیت کے متعلق بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قوم سمود نے حضرت صالح سے ڈیمانڈ کیا کہ صاحب اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ صادر کرو, تو حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو معجزے کے طور پر پیش کیا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ آن ڈیمانڈ نہیں پیش کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ خود سے عطا کیا تھا. وہ معجزہ یہ تھا کہ ایک زبردست قسم کی اونٹنی تھی, وہ عام اونٹنیوں سے مختلف تھی. اس اونٹنی کے پیدائش کے متعلق بھی ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صالح نے بتایا کہ دیکھو وہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں کی چٹان پر نگاہ رکھو, چٹان شخ ہوئی اور اس میں سے ایک اونٹنی باہر نکل کر آئے, لیکن علماء کہتے ہیں کہ مستند روایات نہیں ہے. بہرحال کسی نہ کسی معنی میں وہ عجیب المخلوق تھی, وہ عجیب قسم کی اونٹنی تھی اور زبردست اونٹنی تھی. وہ اونٹنی ایسی تھی کہ چرتی چپتی خوب دن بھر کھاتی پھرتی تھی اور پوری سرزمین کو وہ چرتی تھی, اور پانی لینے کی جگہ پر یہ کنڈیشن تھا حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے کہ اس کنویں سے ایک دن میں تمہارے تمام جانور پانی پئیں گے اور ایک دن صرف میری اونٹنی پانی پیے گی. اتنا پانی پیتی تھی وہ کہ باقی دیگر اونٹنیوں اور اونٹ اور جانوروں کے لیے کوئی پانی باقی نہیں چھوڑتی تھی یہ اونٹنی, اتنا پانی پیتی تھی اور زبردست چارہ کھاتی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو یہ اللہ کی آیت ہے, اللہ کی نشانی ہے, اب تمہاری زندگی اس اونٹی کے ساتھ معلق کر دی گئی ہے, اس اونٹی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے, گویا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے لیکن اونٹنی ہے جسے اللہ نے ڈیم کے حصے سے باندھ رکھا ہے. اگر تم نے اس اونٹنی کو گزن پہنچایا, اسے کچھ تکلیف پہنچائی, اس کے ساتھ تم نے چھیڑم کھانے کی چھیڑ چھاڑ کیا, تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتے ہوئے دیر نہیں لگے گا. یہ اونٹنی گویا کہ عذاب کے سامنے ایک باڑ ہے, ایک بند ہے, اور یہ بند باندھ دی گئی ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کو پیش کیا. یہ قوم اتنی بگڑی ہوئی تھی, علامہ امام راضی وغیرہ کے حوالے سے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے دا قرآن کانسیپٹ آف ہسٹری میں, کہ قوموں کی تباہی میں ایک نقطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب قوم اپنی لیڈرشپ بالکل فالٹی لیڈرشپ غلط قسم کے رہنما کسی قوم پر مسلط ہو جاتے ہیں تو وہ خود بھی ایک عذاب ہے اور وہ قوم کے رہنما بھی اس قوم پر عذاب لے آتے ہیں. گویا کہ پہلے تو غلط قسم کے رہنما کا مسلط ہونا ہی ایک عذاب ہے, پھر اس پر یہ قوم کے غلط رہنما پوری قوم کو لے کر ڈوبتے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ایسا کیا کہ دیکھا بہت دن تک یہ اونٹنی دندراتی پھرتی تھی, خوب چارہ چکتی کھاتی اور ادھر ادھر ہنگامہ مچاتی پھرتی تھی, رہا نہیں گیا, ایک آنکھ انہیں نہیں بھائی. اس کے بعد اس قوم کا ایک شقی اٹھا, فَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا, ایک شقی اٹھا اس قوم کے اندر سے اور پورا پروگرام ہوا, پلاننگ کیا انہوں نے, اور اس کے بعد اس اونٹنی کو مارنے کا ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا. اور اچانک ایک دن یہ اونٹنی نکل رہی تھی اسی شہر کے اندر کہیں گھوم رہی تھی تو اسے مار ڈالا گیا, اسے تیر سے مار دیا گیا. کچھ لوگوں نے لکھا اس کی کونچے کاٹ دی گئے, کچھ لوگوں نے لکھا کہ اس کے پیر کاٹ دیے گئے, بہرحال اس اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا. جیسے ہی اس اونٹنی کو مار ڈالا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اب کہا کہ دیکھو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, یہ آیت ہے, عذاب کو آنے میں یہی ایک چیز ہے جو رکاوٹ ہے, اب تم نے اس پر ہاتھ لگا دیا, اس پر حملہ کر دیا, تو اب انتظار کرو بس تین دن کا انتظار کر لو, اس کے بعد اب تم پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے. تو قوم کے سرداروں نے, قوم کے لیڈروں نے مذاق اڑایا, کہا کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, تین دن کی کیوں مہلت, عذاب آنا چاہیے تھا تو فوراً آنا چاہیے تھا, کیا تمہارے خدا کو عذاب لانے میں بہت دیر لگ رہی ہے, کیا کہیں عذاب اسٹور کیا ہوا ہے اور پورا گراؤنڈ کھولا جائے اور پھر وہاں سے عذاب کو دھکیل کر لایا جائے, کیا اتنا مشکل ہوتا ہے, آنا چاہیے تھا فوراً. لوگوں نے مذاق اڑایا, یہی قوموں کی حالت جب بگڑتی ہے تو خدا کے عذاب کو دیکھ کر بھی وہ ٹھٹے اڑاتے ہیں. تو کہا کہ لاؤ اس عذاب کو. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم نے یہ سارا کام انجام دے دیا ہے, بس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا ہی چاہتا ہے. اس کے بعد اس قوم پر جو عذاب آیا وہ عجیب و غریب قسم کا تھا, زبردست چیخ, زبردست چنگھار, ہر طرف سے ہنگامہ اور ایسا سائقہ کہ کان بہرے ہو گئے. پھر زبردست ہوا چلی, تیز و تند ہوا, اس ہوا کے ساتھ کڑک بجلی اور رات برق, یہ ساری چیزیں ان پر آئی اور اچانک پوری آواز کے تحت یہ پوری قوم جو ہے پناہ ہو گئی. آواز ہی آواز, چیخ ہی چیخ, چلانا ہی چلانا, اور پھر لوگ جدا فضا کرنے لگے, آہو بکا کرنے لگے, چیخ و پکار کرنے لگے, لیکن ان کی جدا فضا, ان کی آہو بکا, ان کی چیخ و پکار کچھ کام نہ آئی اور رات اور کڑک اور بجلی کے تحت یہ ختم ہو گئے, پناہ ہو گئی یہ قوم, اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا سے ختم کر دیا. تو اس میں حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں جو غریب تھے اور نچلے طبقے کے لوگ تھے, ہمیشہ قوم کے رہنماؤں کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ قوم کا نچلا طبقہ ہی ساتھ دیتا ہے, اس لیے کہ اہل دولت اور اہل ثروت لوگ اپنے مفادات کو داواں ڈول دیکھتے ہوئے وہ نبی کا کبھی ساتھ نہیں دیتے. تو حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق لوگوں سے جا کر پوچھا, ان کے فالوئر سے, کہ کیا واقعی تم بھی حضرت صالح کو ایک ذہین آدمی مانتے ہو, کیا واقعی وہ خدا کے پیغمبر ہیں؟ تو میں نے جو بتایا کہ انبیاء اپنی قوموں کے اندر علم کا پیاس بڑھاتے ہیں, علم کی پیاس بڑھاتے ہیں اور علم کا ایک دریا پیدا کر دیتے ہیں. قوم کے جو فالوئر تھے حضرت صالح علیہ السلام کے, جو متبعین تھے, جو مومنین تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت صالح کو ہم واقعی نبی مانتے ہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھو رسول کی شخصیت یہاں زیر بحث نہیں ہونی چاہیے, بلکہ رسول کی دعوت کو زیر بحث لائیے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ رسول کی شخصیت کو تم زیر بحث لاؤ اور یہ بتاؤ کہ وہ غریب آدمی ہے, وہ فقیر آدمی ہے, وہ فلاں اور فلاں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. رسول کی دعوت کو زیر بحث لاؤ اور دلائل کی بنیاد پر گفتگو کرو. ہم نے تو رسول کی دعوت کو سچا تسلیم کیا ہے اور دلائل کی بنیاد پر ہم مطمئن ہیں, اس لیے ہم حضرت صالح علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں. اب حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اس پوری قوم کو عذاب کے تحت ملوث کر دیا اور عذاب نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے, پوری قوم ختم ہو گئی. اور حضرت صالح علیہ السلام جاتے ہوئے بھی ایک نبی کا درد, ایک نبی کا سوز, ایک نبی کا درد آشنا دل یہی کہتا ہے, جاتے وقت اپنے قوم کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے میری پیاری قوم, میں نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا, میں نے اپنی باتیں تم پر بڑے سوز و گداز کے ساتھ تمہارے سامنے رکھی, ونصحت لکم, میں تمہاری خیر خواہی چاہتا تھا لیکن تم عذاب دیکھنے پر تلے ہوئے تھے. لیکن لا تحبون الناصحین, یہ کسی قوم کی بدبختی کی انتہائی علامت ہے کہ اس کے اندر جو ناصحین پیدا ہوتے ہیں ان سے دشمنی کر لی جائے. جو اس قوم کے اندر خیر خواہ ہوتے ہیں اس خیر خواہوں کے ساتھ دشمنی کر لی جائے, یہ انتہائی ہلاکت آمیز ہے. کسی مریض کو اگر ڈاکٹر سے چیڑ ہو جائے, ڈاکٹر سے دشمنی ہو جائے, تو اس مریض کے لیے موت کے علاوہ اور کیا چیز مقدر ہے؟ کم از کم ڈاکٹر سے تو محبت ہو, علاج تو وہ قبول کرے. اگر علاج قبول نہیں کرے, ڈاکٹروں کو دیکھ کر کسی کے اندر وحشت پیدا ہو جائے, تو پھر اسی وحشت کے اندر مبتلا ہو کر وہ فرق ختم ہو جائے گا. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام چلتے چلتے کہتے ہیں کہ میری قوم, میں نے تمہارے درمیان نصیحت اور ابلاغ کا پورا حق ادا کر دیا, لیکن تم وہ لوگ ہو, تم شامت زدہ وہ لوگ ہو جو اپنے ناصحین کے ساتھ محبت نہیں کرتے بلکہ دشمنی اور بیر کا طریقہ اختیار کر رکھا. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. حضرت لوط علیہ السلام کو ایک اور قوم کی طرف بھیجا گیا, اور یہ قوم جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے اندر پیدا ہوئے اسی قوم سے, گویا کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کے باپ جس قوم میں تھے اور یہ جس قوم سے تعلق رکھتے تھے اسی قوم سے یہ بھی متعلق تھے. اور ان کا جو جائے مسکن ہے وہ تقریباً جورڈان میں ہے, آج کا جو جورڈان ہے یعنی عراق اور جورڈان, پھر فلسطین شروع ہوتا ہے, اس کے بیچوں بیچ میں ان کا کہیں علاقہ تھا جورڈان میں جسے اردن کہا جاتا ہے. اس اردن کے پاس یہ قوم آباد تھی, اور ڈیڈ سی آج جو ہم پڑھتے ہیں جغرافی میں, ڈیڈ سی وہی مقام ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے. حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت تمام انبیاء کی دعوت سے تھوڑی مختلف ہے. آپ دیکھیں گے ہر نبی جب آیا اپنی قوم کے درمیان انہوں نے کہا, ہر نبی نے کہا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیر, اے میرے قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو, کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. لیکن حضرت لوط علیہ السلام آنے کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت سے زیادہ اس قوم کے اندر ایک زبردست برائی پیدا ہو گئی تھی, اس برائی کو انہوں نے خطاب کیا. یہ وقت کی ضرورت تھی, اس لیے کہ آپ کسی کے پاس تقریر کرنے نصیحت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ننگا کھڑا ہوا ہے یا بےہودہ کام کر رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی دعوت پہنچانے کے پہلے تو اسے اپنی حالت سدھارنے پر توجہ دلائیں گے. تو یہی حال تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو کیا تم اتنی گندی حرکت کرتے ہو, اتاتون الفاحشہ, تم ایسا فحش کام کرتے ہو کہ اس سے پہلے دنیا میں کسی نے یہ کام انجام نہیں دیا. یہ زبردست برائی اس قوم کے اندر پائی جاتی تھی کہ قوم لوط کی جو فعل ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ جسے لواطت کہا جاتا ہے, ہوموسیکسویلٹی کہا جاتا ہے, ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے کہ ہر فرد اپنے ہی ہم جنس سے جو ہے اپنی خواہشات کو پوری کرے. تو حضرت لوط علیہ السلام انہیں خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم دنیا کی بدترین قوم ہو, اس لیے کہ دیکھو ایک گناہ وہ ہوتا ہے جسے آدمی یہ دلیل کم از کم پیش کرے کہ ہم نے باپ دادوں کو ایسے ہی پایا, کوئی عقلی دلیل نہیں ہے, کم از کم آدمی کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے کہ صاحب ہم شرک کرتے ہیں, ہم نے اپنے باپ دادا سے یہی پایا. لیکن یہ قوم اتنی بری قوم تھی کہ دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا, ان کے پاس یہ بھی جواب نہیں تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا. یہ قوم انوینٹ, اس نے اپنے طور سے اس کو ایجاد کیا تھا اس برائی کو. اور ما سبقہ من احد من العالمین, دنیا میں کسی نے اس کام کو نہیں کیا بحیثیت پوری قوم کے, انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کام کیا. انکم لتاتون الرجال شہوت من دون النساء, اپنی عورتوں کو چھوڑ کر کیا تم اپنے مردوں سے اپنی شہوتوں کو اپنی خواہشوں کو پوری کرتے ہو, بل انتم قوم مسرفون, تم بہت حد سے گزری ہوئی قوم ہو. معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم نے جو کام کیا یہ انسانی فطرت سے بالکل مغاير ہے, اس سے بالکل تصادم ہے. اور انسان جب اپنی فطرت سے لڑنے لگتا ہے تو فطرت نہیں ہارے گی, انسان ہارے گا. فطرت کی شکست نہیں ہوگی, انسان اور پوری قوم شکست کھائے گی. کبھی بھی دنیا کے اندر فطرت سے لڑنے کا یہی انجام ہوا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جو فعل اختیار کیا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کی جو طبعی ساخت ہے, جو فزیکل جو بلٹ اپ ہے اس کا, اور اس کا جو اناٹومی ہے, اور اس کی جو نفسیاتی ترکیب ہے, اس نفسیاتی ترکیب کے بالمقابل اس کے عین ضد میں یہ کام کیا کرتے تھے, برا کام کرتے تھے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گویا کہ انہوں نے فطرت کے ساتھ یہ غداری کی اس قوم نے. دنیا کے اندر جانوروں کے اندر بھی یہ فعل نہیں پایا جاتا, کہیں بھی نہیں پایا جاتا, اور صرف قوم لوط نے یہ کیا. اور اس کے بعد یہ دور جدید کے امریکن قوم اور انگلینڈ کی قوم بھی یہ کام کرتی ہے, اور یہ اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے قوم, لیکن ان کے اندر بھی یہ برائی پائی جاتی ہے. وہ یہ کہ فطرت نے انسان کے اندر جو جنسی خواہش رکھی ہے اور اس کے اندر جو لذت رکھی ہے وہ گویا کہ اجرت ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ اجرت دیا ہے, وہ آدمی کو تنخواہ ہے. کس کام پر؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک فریضہ عائد کرتا ہے انسانوں پر, وہ انسانوں کی نسل دنیا میں بڑھتی رہے, بقائے نسل, اور دنیا کے اندر آبادی پھیلتی جائے. اس آبادی کو پھیلانے, نسل انسانی کی بقا کا فریضہ جب فرد انجام دیتا ہے تو اس کی اجرت کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ لذت عطا کرتا ہے. یہ قوم اتنی نالائق قوم تھی کہ تنخواہ تو لے لیتی تھی کام چور, لیکن اپنا فریضہ ادا نہیں کرتی تھی. اس کا فریضہ یہ تھا کہ لوگ نا انسانی کی بقا کا انتظام کریں, نسل انسانی کو بڑھائیں. یہ فریضہ تو انجام نہیں دیتی تھی یہ قوم, لیکن اجرت تو لے لیتی تھی اور اس لذت سے فائدہ ضرور اٹھاتی تھی. تو یہ بھی فطرت سے لڑنے کے فطرت سے لڑنا ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ اس قوم کے لوگوں نے بھائی تمدن سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا. ان کا کوئی باپ تھا ہوگا ضرور, ان کے کچھ چچا تھے ہوں گے, ان کو کچھ ماموں تھے ہوں گے, ان کے دادا پر دادا تھے ہوں گے, اور لوگ اپنے چچاؤں سے, باپ سے, دادا سے, نانا سے, ان سارے تمدنی ان رشتوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. لیکن جب ان کی باری آئی تو نہ یہ باپ بننے کے لیے تیار, نہ دادا بننے کے لیے تیار, نہ چچا نہ ماموں بننے کے لیے تیار. گویا کہ انہوں نے سوسائٹی سے لیا لیکن سوسائٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ گویا کہ قوم لوط کے فعل کو سمجھنے کے لیے یہ مختلف اینگل سے کہ یہ کتنا برا کام ہے, کتنا فحش کام ہے, کیسا فطرت سے خلاف کام یہ لوگ کیا کرتے تھے. پھر اس قوم لوط کے اخلاق کی پستی کا عالم یہ ہے کہ جب ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی تو قوم لوط کا جواب یہ تھا کہ وما کانا قومہ قومہ الا ان قالوا اخرجهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. کہ صاحب یہ بڑے پاک باز بنے, یہ بڑے نیک متقی بنے, نکالو ان کو اپنی سرزمین سے نکالنے کی کوشش کی. کتنا برا فعل ہوگا کسی سوسائٹی کے متعلق کہ صاحب گندگی میں ملبس ہو. اور آج بھی ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ صاحب کچھ آدمی شرابی ہوتے ہیں, کبابی ہوتے ہیں, لیکن کوئی اچھا آدمی چلا جائے فوراً دستی رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ صاحب ابھی اس کے اندر ایمان اور نیکی اور اچھائی کی رمق باقی ہے, اس کی سدھار ہو سکتی ہے, اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن ایک آدمی عین مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے لگے تو اب اس کے اندر اصلاح کی کوئی کوشش کار فرما نہیں ہو سکتی, کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا. برائیوں کی حد یہ ہے کہ آدمی نیکیوں کو اور اچھائیوں کو سے نفرت ہو جائے. حضرت لوط علیہ السلام سے نفرت ہو گئی, کہا کہ بڑے نیک بڑے پاک باز بندے ہو, نکلو اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلو اس بستی سے. تو حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے وارننگ دے دیا, الٹیمیٹم دے دیا نکلنے کا, کہ دھمکی انہوں نے دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس قوم کا معاملہ چکایا جائے, پیسہ ختم چکا دیا جائے اور ان کو تلپٹ کر دیا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وَأَمْ تَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتْرَا, ان پر جو ہے عذاب نازل کیا. عذاب نازل کرنے سے پہلے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ, کہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ, لیکن تمہارے ساتھ تمہاری بیوی نہیں جائے گی, اس لیے کہ ان کی بیوی بھی اسی قوم کی ہمدردی کے ساتھ تھی, اور اس کی ہمدردیاں اسی قوم کے ساتھ تھی, حضرت لوط علیہ السلام کو وہ ساتھ نہیں دیتی تھی. سورہ مریم کے غالباً آخر میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن عورتوں کے لیے نشانی ہے, علامت ہے حضرت نوح کی بیوی میں اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی میں کہ یہ دو نبیوں کی بیوی ہونے کے باوجود یہ غلط کار نکلی. اس کے برعکس فرعون کی بیوی میں مومنات اور صالحات کے لیے علامت ہے کہ فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے وہ بڑی نیک اور پاک باز تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایک نبی کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیوی کو پیچھے چھوڑو اور قوم کو لے کر آگے بڑھو. اور تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اہلہو ان کے خاندان والوں میں سے صرف ان کی دو بیٹیاں تھیں اور کوئی ان کے ساتھ ایمان قبول نہیں کیا. تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی دو بیٹیوں کو لے کر یا اپنے جو بھی خاندان والے تھے ہوں گے انہیں لے کر شہر سے دور نکل جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی قوم پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوا, اور شاید ہی کسی اس کے بعد بھی کسی قوم پر ایسا عذاب آئے کہ زبردست ہوائیں چلی, طوفان اٹھا, اور اس طوفان کے ساتھ ساتھ کنکریاں اور ریت کا زبردست ایک ریت اڑنے لگی, اور اسی ریت اور اسی کنکریوں اور اسی بارش کی برسات اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر برسائی. مام ترنا علیہم مدرا, کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی, زبردست بارش کی, اور تہ بہ تہ پتھر جمع ہوتے چلے گئے. اور سوچیے, تصور کیجئے کہ صرف بارش پانی کی اگر بارش ہو جائے تو لوگ بھاگتے ہیں سائے کی تلاش میں, کسی چھت کی تلاش میں, اور اگر برف پڑنے لگے تو سروں پر کیا زبردست اثر ہوتا ہوگا آپ پہچان سکتے ہیں. لیکن کسی قوم پر اگر پتھروں کی بارش ہو جائے تو اللہ اکبر, کیا تباہی ہوئی ہوگی اس قوم پر کہ زبردست بارش ہوئی پتھروں کی اور پتھر پتھر تہ بہ تہ پتھر جمع ہو گئے اور پوری قوم ختم ہو گئی, بستیاں تباہ ہو گئیں. اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے اس پوری بستی کو کاٹ کر اوپر اٹھایا اور پوری بستی کو تلپٹ کر دیا, آندھا کر دیا, اور زبردست طور پر دے مارا اس پوری بستی کو, اس پورے گاؤں کو. قرآن میں یہ بات نہیں ہے کہ ایک طرف تو اوپر سے بارش, پتھروں کی بارش, اور نیچے سے زلزلہ, اور زلزلے نے ہلا مارا, پوری بستی کو ہلا مارا, نہ لوگ بھاگ سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, اوپر سے بھی عذاب, نیچے سے بھی عذاب. گویا کہ اس قوم پر زبردست عذاب اور دونوں قسم کا عذاب, کہ اوپر سے بھی اللہ نے عذاب برسایا, نیچے سے بھی عذاب برسایا, اور پوری قوم تباہ ہوئی. اور ایسی یہ قوم تباہ ہوئی کہ آج تک کے انسانوں کے لیے نشانی عبرت بن چکی, اور ڈیڈ سی, بحر مردار جسے کہا جاتا ہے, اس کے اندر آج کوئی جانور, کوئی جاندار, کوئی مینڈک, مچھلی, کوئی پلنے کے قابل نہیں ہے. اور آج بھی اس کے اندر بدبو ہے, کوئی اس کے اندر جاتا نہیں, تیر نہیں سکتا, کوئی سواری اس کے اندر سے گزر نہیں سکتی. ڈیڈ سی ایک علامت بن گئی, اور قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اٹھا کر پھینک دیا, ختم کر دیا. یہ جو فعل ہے اس کے متعلق علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس فعل کا ارتکاب کسی نے نہیں کیا. اس لیے کیا اس کے لیے سزا ہو, جرم اس جرم کی کیا سزا ہے, اس کے متعلق تو بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی. اللہ کے پیارے رسول کی حدیث میں بات ملتی ہے کہ فاعل اور مفعول کو دونوں کو قتل کر دینا چاہیے, خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں. حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے فعل کرنے والوں کو قتل کر دینا چاہیے اور پھر ان کی لاش کو زمین میں دفن نہیں کرنا چاہیے بلکہ جلا دینا چاہیے. حضرت عثمان اور حضرت عمر کا قول یہ ہے کہ شہر کی کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے فاعل اور مفعول کو کھڑا کر دیا جائے اور اس بوسیدہ عمارت کو ان پر دھکیل دیا جائے. حضرت ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ شہر کی سب سے اونچی عمارت کے پاس لے جایا جائے اور سر کے بل انہیں گرا کر ان پر پتھر برسا دیے جائیں. یہ انتہائی قبیح ترین اور شنیع ترین فعل ہے اور اس کے متعلق احادیث میں بڑی اور فقہ میں بہت ہی زبردست وعیدیں آئی ہیں. تو یہ تعزیراتی قوانین میں سے ہیں کہ کسی قوم کے اندر یہ جرم پھیل جائے تو ان کی سزا زنا کی سزا سے بھی بدترین سزا ہوگی اور اس طرح سے ختم کر دیا جائے گا. اور اسی لیے اشارتاً ہم یہ بھی عرض کرتے ہوئے چلیں کہ عورتوں کے متعلق قرآن نے جو کہا کہ نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, تو کھیتیوں کے اندر آدمی کو مین گیٹ سے ہی جانے کی اجازت ہے, بیک ڈور انٹری کی ممانعت ہے اور حرام ہے. یہ اسلام میں یہ قانون ملتا ہے اور اگر اس طرح سے کسی نے کیا تو اس پر بھی وہی سزا لاگو ہوگی. اس کے متعلق اسی لیے یہ بات احادیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے کہا کہ جب بچے سنے بلوغ کو پہنچے اور 7-8 سال کی ہی عمر سے ان کے بستروں کو الگ کر دینا چاہیے, اس لیے کہ اس سے خدشہ ہے کہ لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہو. اور مدارس کے اندر اور ریزیڈینشل اسکولس کے اندر بالخصوص یہ بیماری پھیلتی ہے اور وہاں کے ذمہ داران میں سے جو باشعور ذمہ داران ہوتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں اور اسکول اور مدارس میں یہ برائی پھیلنے نہیں دیتے. لیکن ہوتا ہے ہر اسکول اور مدارس کے اندر جو ریزیڈینشل اسکولس ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں. اس سے کرنے کی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے, اس لیے کہ یہ شنیع ترین فعل ہے اور قوم کوئی قوم اس کی عادی بن جاتی ہے, لذت شناس ہوتی ہے, تو یاد رکھیں کہ وہ قوم تباہ ہو کر رہے گی, فنا ہو کر رہے گی, ضرور فنا ہوگی. امریکن قوم کے بارے میں ہم نے کسی سروے میں پڑھا تھا لیکن یقین نہیں آتا کہ 10% امریکن جو ہے ہوموسیکسولز ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں. انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے 1968 میں ایک بل پاس کیا جس کے تحت ایک مرد کو دوسرے مرد سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی. اور امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ مرد اور مرد جو ہے کورٹ میں جا کر رجسٹر کرتے ہیں اور کورٹ میرج کرتے ہیں اور ان کے کانفرنسیں ہوتی ہیں, ان کے کنونشنز ہوتے ہیں, ان کے جو ہے ریلیز نکلتے ہیں, ہڑتال ہوتے ہیں, ساری کچھ ہوتے ہیں. کتنی خبیث قوم ہوگی, کتنا برا پہ لے کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حلم کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی برداشت کرتا ہے, ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے, اس کے بعد جب قوم کو پکڑتا ہے تو بری طرح سے اس قوم کو دے مارتا ہے. یہ وبا جو ہے اس دور جدید کے لوگوں نے بھی ایجاد کیا اور جسے گیئزم کا نام دیا گیا, لیسبینزم کا نام دیا گیا, خوبصورت نام دے دیے جاتے ہیں لیکن برائی وہی ہے, کبھی ترین برائی آج کے دور جدید میں بھی پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے امت مسلمہ کو. اس کے بعد ایک اور قوم کا تذکرہ ملتا ہے, وہ قوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, ہم نے مدین والوں کی طرف شعیب کو بھیجا, حضرت شعیب علیہ السلام کو. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم بستی تھی وہ گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کی, اور مدین معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا بیٹا تھا مدیان, کسی لونڈی سے ان کا جو بیٹا تھا مدیان, ایک تو حضرت اسماعیل, دوسرے حضرت اسحاق, اور تیسرا معلوم ہوتا ہے کہ مدیان ان کے کوئی بیٹے تھے, ان کے بیٹے سے بڑھنے والی یہ نسل تھی جسے قوم مدین کہا جاتا ہے. یہ قوم مدین, یہ اہل مدین ایسی جگہ پر واقع تھے کہ دو زبردست نیشنل ہائی ویز تھے اس زمانے میں, ایک تو عراق سے لے کر مصر تک ایک نیشنل ہائی وے جاتا تھا, دوسرا نیشنل ہائی وے سیریا سے لے کر سعودی عربیہ تک, گویا کہ پلس کی شکل میں دو زبردست چوراہے, دو بڑی بڑی شاہراہیں جاتی تھیں, اس شاہراہ کے بیچ میں اس کے انٹرسیکشن پوائنٹ میں یہ قوم آباد تھی. اس قوم میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام وہی شعیب ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی کی ایک بیٹی سے شادی کر لی تھی. یہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے اور کہا کہ اخاہم, گویا کہ یہ اسی قوم کے فرد تھے. حضرت لوط جو ہے اس قوم کے فرد نہیں تھے, اسی لیے ان کے لیے اخا کا لفظ نہیں استعمال ہوا, لیکن مدین کی قوم ہی جس کے ایک فرد تھے حضرت شعیب, تو حضرت شعیب کو بھیجا گیا. اس قوم کے اندر جو برائی تھی وہ تو ایک شرک, یہ بھی برائی کامن تھی, تو اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے خطاب کر کے یا قوم عبد اللہ مالک من الہ غیر, اور میری قوم کے لوگوں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ, ایک واحد اللہ کی عبادت کرو. ایک نمبر دو یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا آغاز میں بہشتی کے حوالے سے, میں نے کہا کہ انبیاء جب آتے ہیں تو ایک نیا ورلڈ ویو دیتے ہیں, نیا کائنات کے سلسلے میں نقطہ نظر دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سماج کی تعمیر نو کرتے ہیں, سیاسی معاشی سماجی اخلاقی طور پر ایک نئی دنیا تعمیر کرتے ہیں. یہاں اس قوم کے اندر جو سب سے بڑی برائی تھی وہ یہ کہ بزنس میں تجارت میں زبردست گھپلا کرتی تھی قوم. یہاں جو الفاظ آئے ہیں ہم نے بتا دیا تھا اس سے پہلے بھی دو تین دن قبل کہ وعوف المیزان سے مراد صرف ترازو ٹھیک ٹھیک تولنے کا مطلب نہیں ہے. کسی قوم کے اندر عدل و قسط کا تصور ختم ہو جائے تو وہ اس طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بزنس میں ڈنڈی مارنے لگتی ہے وہ قوم. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہی حال تھا. سنیے حسین بعد میں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہی حال تھا کہ وہ بزنس میں زبردست سے ڈنڈی مارتی تھی اور لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور اس کے بہت اور تباہی کے دروازے کھلتے ہیں. کسی قوم کے اندر یہ عدل و قسط کا تصور ختم ہو جائے. ہم نے دو تین دن قبل پہلے جو گفتگو کی تھی کہ وہ اکنامک ڈیزاسٹر اکنامک بینک کرپسی اور یہ ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہی معاملہ تھا کہ چونکہ وہ شاہراہ پر آباد تھی تو مال تجارت لیتے تھے ایک پیمانے سے دیتے تھے ایک پیمانے سے اور ڈنڈی مارتے تھے گھپلا کرتے تھے ہورڈنگ کرتے تھے مال کو جمع کرتے تھے ذخیرہ اندوزی کرتے تھے پروفیٹیرین کرتے تھے. یہ ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور برا فعل یہ کرتے تھے کہ چونکہ نیشنل ہائی وے پر یہ آباد تھی یہ قوم تو جو تجارتی قافلے آتے جاتے تھے ان قافلوں کو لوٹنا بھی ان کی عادت تھی. یہ لوٹتے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جب روکا تو کہا کہ دیکھو تمہاری یہ دیانت داری اور شرافت کی بنیاد پر بزنس نہیں ہو سکتا. بزنس کے کچھ اور اصول ہیں. تمہارے اصول ہم عبادت میں تو مان لیں گے لیکن تمہارے اصولوں کی بنیاد پر ہم تجارت نہیں کریں گے. میں جب یہ آیتوں کو پڑھنے لگا تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ میں ایک مرتبہ ٹرین میں جا رہا تھا. ہم اور ہمارا ایک دوست تھا ساتھ میں. ہم لوگ جب بزنس پر گفتگو کر رہے تھے انٹرسٹ پر کہ اس طرح سے انٹرسٹ کی وجہ سے دنیا کے اندر کیسے تباہی آتی ہے اور دنیا کے سارے پیسے جو ہے جمع ہو کر دو چار لوگوں کے پاکٹ میں چلے جاتے ہیں. ابھی ہمارے دوست منیر صاحب کل کیلکولیٹ کر کے بتا رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی 100 روپے انٹرسٹ پر دے اور کتنے سال کے لیے 40 سال کے لیے اگر لگائے تو کئی کروڑ روپے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ 100 روپے آپ نے دیا اور کئی کروڑ روپے اگر جمع کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ اتنے لوگوں کے جیب آپ نے کاٹے اور آپ کی جیب کو 40 سال کے بعد کئی کروڑ روپے واپس ملیں گے صرف 100 روپے کے نتیجے میں. تو اس طرح سے انٹرسٹ پر اور انٹرسٹ بیسڈ اکانومی پر ہم گفتگو کرتے جا رہے تھے مدراسی کے راستے پر تو ایک صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک وہ بوکھلا گئے, ناراض ہو گئے ہم پر. بولے اجی یہ بات ہے سب دیکھے تو بزنس کرنے چاہوں گا نہیں, اتنا باریک بینی سے دیکھے تو بزنس کر نہیں سکتے نہیں. مطلب کون بولے کرو کر کو کرو نہ کو واپس لپیٹ جاؤ جوانی بڑی میں ٹھنڈی کا دکان رکھ لیں گے کیا ضرور یہ کرنا. لوگوں کا یہ تصور ہے کہ صاحب اتنی باریک بینی سے اگر دیکھا جائے انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے تجارت میں. شرافت دیانت اسلام کی بنیاد پر تجارت کی جائے تو یہ سب چلنے کا قصہ نہیں, یہ زمانے میں ہونے کا. یہ ہمارے ہی ایک شہر کے ساتھ کہنے لگے تو ہم نے کہا کہ کس نے کہا کہ بزنس ضرور مدراس میں کرو, واپس سے پیک کرا جائیے والی مری میں کچھ پھلی کا بزنس کریں گے کلے کا بیچیں گے. تو یہ کہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بہت بات کو بھی لوگوں نے تعجب سے لیا اور آج بھی لوگ تعجب سے لیتے ہیں کہ صاحب اپنے مذہب کو مسجد کے اندر رکھو, خود عیدائن میں رکھو, کپڑے میں رکھو, لباس میں رکھو, باقی چیزوں میں رکھو, لیکن تجارت میں تم اسلام لے آتے ہو, تجارت کے اندر تم شرافت دیانت اخلاق کردار کی بات کرتے ہو. یہ نہیں ہوگا. شرافت اخلاق دیانت کردار کو لپیٹ کر رکھو, اس کے بعد میدان میں آنا چاہیے تجارت کے میدان میں, اس کے بعد سیاست کے میدان میں آنا چاہیے. موقع نہیں ورنہ ہم تفصیل سے بتاتے تھے کہ ایوب نے بھی یہی کہا تھا. مارشل ایوب نے, جنرل مارشل ایوب نے مولانا مودودی سے بھی یہی کہا تھا. بہت تفصیلی واقعہ ہے, کبھی ہم بتائیں گے ان شاء اللہ. مودودی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ایک دن بلا کر بٹھایا اور پھر اپنے دفتر میں بڑے مشغول کام میں لگا, بلایا وہی تھا اور پھر نظر التفات نہیں کیا. بہت دیر تک مودودی صاحب پھر بیٹھے رہے, پھر اچانک کرخت آواز میں بولا ایوب نے کہ مولانا میں آپ کو بہت بڑا عالم مانتا ہوں, میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں, آپ ایسے ہیں ویسے ہیں, کچھ تعریف کیا. ایک لفظ مولانا مودودی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا. اس کے بعد کہا کہ دیکھو تم جیسے نیک علماء بڑے عالم لوگ کیوں سیاست کے گندے میدان کے اندر کود پڑے. یہی کہا جاتا ہے صاحب تمہارا علم تمہارے اخلاق کردار سیاست سے تجارت سے باہر ہونا چاہیے. اس گندی سیاست میں اس گندی تجارت کے اندر کہاں تم اخلاق لے کر آتے ہیں. مولانا مودودی نے انہوں نے بھی جواب دیا, پلٹ کر جواب دیا کہ مارشل ایوب صاحب تم مجھے بتاتے ہو کہ تم مجھے خریدنا چاہتے ہو اور تم مجھے نیا راستہ بتاتے ہو. اگر یہ سیاست کا میدان گندا ہے تو کیا تم یہ چاہتے ہو تو اسی گندگی کے میدان میں تم لگپت رہو, کوئی تمہیں نکالنے والا نہ آئے, تمہیں اس گندگی سے نجات اس سے دور کرنے والا کوئی نہ آئے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بھی پوری تمہاری قوم اس گندگی میں ملوث رہے گی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جس کام کو لے کر اٹھا ہوں وہ کام اگر تم کر سکتے ہو, یعنی کہ دنیا کے اندر اسلامی قانون کا نافذ ہو جائے, تو کہا کہ مارشل ایوب اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اس کے بعد میں تمہاری مملکت میں چپراسی کی حیثیت سے نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ایوب نے کیا خریدا تھا, مولانا مودودی کو کہا کہ دیکھو تم یہ کام چھوڑ دو, سیاست کا کام چھوڑو, ہم 1 کروڑ روپے اس زمانے میں 1967-68 میں 1 کروڑ روپے یا 4 کروڑ روپے اسے نکال کر رکھا. کہا کہ ہم ایک یونیورسٹی بنائیں گے, پاکستان کے زبردست طلبا پیدا ہوں, پڑھیں یہاں سے اور علماء فضلا تیار ہوں, دائی تیار ہو کر پوری دنیا میں پھیلیں. یہ 4 کروڑ روپے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, جس یونیورسٹی کے آپ ذمہ دار ہوں گے. پھر
میں آپ سے حساب کتاب نہیں لوں گا. وہ خریدنے کا ایک طریقہ تھا کہ ہم آپ کو 4 کروڑ روپے دیتے ہیں, آپ کو مدرسہ قائم کریں کہ نہ کریں, لیکن اس سیاست کو چھوڑ کر چلے جائیں. تو مولانا مودودی نے کہا کہ دیکھو گندی سیاست کے میدان میں رہتے ہوئے مجھے کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننا تو دور کی بات, پریسیڈنٹ کے بعد وائس پریسیڈنٹ کا پوسٹ بھی مجھے میری 2 کروڑ پر ہے, اور اگر تم اسلامی نظام قائم کر دو تو پھر مجھے آپ کی مملکت میں چپراسی کی نوکری تیار ہے, میں اسے شروع کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہمیشہ سے یہی ہوا, اگر شاید یہ ہوگا کہ صاحب تجارت کے اندر اخلاق و کردار کے برتو تو ان کی قوم کے لوگوں نے ہنسی مذاق کرایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بہت دنوں تک سمجھایا اور پر بھی یہ تیار نہیں ہوئے, تو اس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا. اور اس قوم پر جو عذاب آیا وہ یہ کہ شدید گرمی لوگوں کے بدن پر آبلے آ گئے, جل بھن گئے. پھر اس کے بعد ایک بادل اٹھا, لوگوں نے بادل کو دیکھ کر خوشیاں منائی اور کہا کہ اب ٹھنڈک آنے والی ہے, بارش برسنے والی ہے. لوگ سارے کے سارے شہر کے لوگ اس بادل تلے جمع ہو گئے. تو پھر اس بادل کی آگ برسی, زبردست تائفہ آیا, کڑک بجلی بھی ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بادل کی آگ برسی اور پوری قوم کو تباہ ہو کر ختم کر دی گئی. یہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے قوم کا قصہ رہا, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ختم کر دیا ان, کیونکہ وہ دنیا کے اندر فساد برپا کرتے تھے, بزنس میں انہوں نے ڈنڈی مارنا شروع کر دیا, اور عدل و قسط کے تصور کو دنیا سے ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی, اور سہارا پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے تھے. یہ ساری چیزیں ان کی برائیاں تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا, اس کے باوجود جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کو ختم کر دیا گیا. اس میں ایک بات یہ رہ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے قوم سے جب ساری باتیں کہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تم کو نکال دیں گے, اس شہر سے نکال دیں گے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری رغبت کے باوجود کیا تم ہمیں شہر سے نکال دو گے؟ ہم جب آیتوں کو پڑھتے تو ہندوستان کے کانٹیکٹ میں یہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے 2-3 چانس اپرچونیٹیز دیے جاتے ہیں, یا تو تم سارے کے سارے جو ہے اس ملک میں جو ہے پرانے اپنے آبائی مذہب سے قبول کر لو, جیسے یہاں کے فیسٹ لوگ کہتے ہیں, یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں اس ملک کو چھوڑ کر چلا جانا ہوگا, اس ملک کو چھوڑ کر تمہیں چلا جانا ہوگا, یا پھر ہم تمہارا قتل و صفایا کر دیں گے. یہ ساری باتیں آپ قوموں نے دیکھ لیجیے. قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ختم کرنے کی کوشش کی, قوم شعیب نے کہا کہ ہم تمہیں اس پر زمین سے نکال دیں گے. یہی معاملہ اس دور کی کاشت بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن کبھی انتخاب پورا نہیں ہوگا, ادھورا کا ادھورا رہے گا. تو حضرت شعیب سے یہی دھمکی دی گئی کہ تم اپنی سرزمین سے تمہیں نکال کر باہر کر دیں گے. یہ ڈراوا, یہ دھمکاوا اس زمانے کے لوگ بھی دیا کرتے تھے, اس زمانے کے لوگ بھی دیں گے, لیکن ہمیں اسلام کو سنتے رہنا چاہیے, اسلام پر ڈٹے رہنا چاہیے, اور ہمیں حق کی دعوت اور تبلیغ ملک میں بھی پیش کرتے رہنا چاہیے. یہی انبیاء کی دعوت اور یہی انبیاء کی سنت رہی ہے. انہیں کچھ باتوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. کل انشاءاللہ پہلے رکن میں قوموں کے عہدے زوال سے متعلق کچھ فلسفیانہ گفتگو ہے, ہم اسے آسان ترین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے, اور 3-4 رکنوں پر گئے کہ صرف اختتام تک یہ باتوں کرا جاتا ہے. 2 دن تک لگ بھگ ان شاء اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر گفتگو ہوگی, اس کے بعد جو ہے یہ صرف ختم ہو جائے گی.